ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله على آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم میرے قابل احترام حضرات علماء کرام مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ آج کی یہ مجلس یہاں جامعہ رحمانیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی دستار بندی اور ان کی تقسیم اسناد کے لیے منعقد کی گئی تھی جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ تو بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے مدرسے کی کارگزاری بھی مہتمم مدرسہ کی زبانی سنی اور کچھ نمونے طلباء کی تعلیم و تربیت کے بھی آپ نے سنے بہرحال یہ جو اصل مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا ہے ایسے مواقع کی مناسبت سے کچھ باتیں دین کی حاضرین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اسی خدمت کے لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے ذمہ داروں نے پیش کیا ہے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مفید اور کارآمد باتیں اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے جس کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ سے کیا جو ابھی آپ کے سامنے میں نے خطبے کے بعد پڑھے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ جو اسوہ اور نمونہ کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتا ہو، عبادات سے تعلق رکھتا ہو، اخلاق سے، معاملات سے، معاشرت سے، یہاں تک کہ اپنی چال ڈھال، وضع قطع اور اپنی جو سوچ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبید بن خالد محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمائل ترمذی میں ان کا واقعہ موجود ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں چل رہا تھا مدینہ کی گلیوں ہی میں، پیچھے سے ایک آواز سنی، ارفع ازارک فإنه انقى وابقى، اپنی لنگی کو اونچا کر لو کہ اس میں لنگی کی صفائی بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے، باقی رہے گی، اس لیے کہ گھسٹتی رہے گی تو میلی ہو جائے گی اور پھٹ بھی جائے گی۔ کہتے میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کون ہے یہ کہنے والی شخصیت، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار یعنی لنگی اونچی کرنے کے لیے وجہ یہ بتلائی تھی، اگر وجہ نہ بتلائی ہوتی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، حضرات صحابہ تو حضور کے حکم پر جان چھڑکتے تھے، لیکن وجہ بتلائی، اس کی وجہ سے شاید ان صحابی کو غلط فہمی ہوئی کہ میری لنگی کی حفاظت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی تمہاری لنگی کی حفاظت کا تقاضا ہے، تو ورنہ میلی بھی ہو جائے گی، پھٹ بھی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ انہا بردت ملحا، یہ تو ایک معمولی چتکبری چادر ہے، یعنی اگر وہ پھٹ بھی گئی اور جو ہے میلی بھی ہو گئی تو اس سے کوئی زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اما لک فی اسوۃ، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں ہے؟ حضرت عبید فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی، فوراً میں نے اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک کر لی۔ میں تو بتلانا چاہتا ہوں یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو ارشاد فرمایا، گویا لباس کی تراش و خراش اور اس کی وضاقت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جبکہ مشرکین مکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت 1500 کی جماعت کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تھے، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ان حضرات صحابہ کے ساتھ چلے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے. یہ بھی پتا تھا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں, لڑائی بھڑائی کے لیے نہیں ہیں, یہ بھی جانتے تھے. لیکن جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح ہی آسانی کے ساتھ آ جائیں اور عمرہ کر کے واپس ہو جائیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک تو غلط پروپیگنڈے کا سہارا لیا. مکہ مکرمہ کے اطراف و جوانب جو قبائل آباد تھے ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حملے کے لیے نہیں آ رہے. ہر زمانے میں حکمران طبقے کا معاملہ اپنے ماتحتوں رعایا کے ساتھ اسی طرح کا رہا ہے کہ وہ غلط باتیں بتلا کر اپنا جو ہے مقصد حل کرتے رہتے ہیں. قرآن میں ہے نا, فرعون نے کہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان دی اور معجزے بھی ظاہر ہوئے تو کہا کہ دیکھو یہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو اپنے جادو کے زور سے ہمارے دین کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہی طریقہ قدیم سے چل رہا ہے ہر زمانے. رعیت بیچاری رعایا ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ہوش حواس تو ہوتے نہیں ہیں, اپنے حکمران جو باتیں کہتے ہیں وہ فوراً آمننا و صدقنا کر لیتی ہیں. بہرحال آس پاس کے ان قبائل نے قریش کی باتوں کو مانتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ سب جمع ہو گئے وہاں مکہ مکرمہ میں, اور باقاعدہ جوابی کارروائی کے لیے, مقابلے کے لیے انہوں نے پوری تیاریاں کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ نے ایک جاسوس بھیجا تھا مکہ مکرمہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے. راستے میں ایک مقام پر اس جاسوس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری صورت حال بتلائی. ان لوگوں نے تو آپ کے مقابلے کے لیے تیاریاں کر لی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, ایسی کوئی جب نئی صورت حال سامنے آتی تھی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کرتے تھے. آپ نے مشورہ کیا 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 جائے تو حضرت ابو بکر آپ نے اپنی رائے کا یہ اظہار کیا, یہ جو قبائل ان کی مدد کے لیے گئے ہیں ہم جا کے ان کے علاقے پر اگر حملہ کر دیں تو وہ خود مجبور ہو کر کے اپنی حفاظت کے لیے آئیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے ہیں, اپنی اس نیت اور ارادے میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے, اسی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں, اگر کوئی ہمیں روکے گا دیکھ لیں گے, اس کا مقابلہ کر لیں گے, ہماری نیت وہی ہو جو ہم شروع سے لے کر چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا چلا کہ مکہ والوں نے ایک ٹکڑی جو ہے گھوڑے سوار دستہ حضرت خالد کی سرکردگی میں پہلے ہی ہراول دستے کے طور پر بھیج دیا ہے. اب اگر اسی راستے سے آپ آگے بڑھتے جہاں سے عام طور پر جانا ہوتا تھا تو یقیناً انہوں نے جو لشکری ٹکڑی بھیجی ہے اس کے ساتھ مقابلے کی اور ٹکر کی نوبت آ دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی نہیں چاہتے تھے, اس لیے آپ نے اپنا راستہ بدل دیا. اور راستہ بدل کر دوسری طرف سے یہ جہاں حدیبیہ کا میدان ہے اس طرف سے آپ گئے. آپ مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے اسی راستے سے, لیکن حدیبیہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھی نہیں, اٹھ کر کے پھر دوبارہ بیٹھ گئی. نہیں, اب صحابہ کہنے لگے خلقتی قصوہ خلقتی قصوہ، قصوہ اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی، بیٹھ گئی، اڑ گئی، خلا کا معنی اڑ گئی، مانتی نہیں ہے، اٹھتی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ اڑی نہیں ہے، بل حبسہا حابس الفیل، جس ذات نے ہاتھی والوں کے لشکر کو روکا تھا اسی نے اس کو بس اس کے اوپر روک لگا دی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتلا دیا تھا کہ اب آگے کا مرحلہ جو آ رہا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادوں پر یہ فرمایا کہ اگر مکہ والے ایسی شرطوں کے ساتھ مجھ سے صلح کرنا چاہیں جس میں حرم کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا گیا ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ فرما کر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بس اب یہیں پڑاؤ ڈال دو. پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، قبیلے خزا کے تھے وہ صحابی، کہا بھائی تم مکہ والوں کے پاس جاؤ نا، ان سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم کو موقع دیا جائے، کیونکہ بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، تو جو بھی آئے گا اللہ کا بندہ چاہے وہ دشمن ہو یا دوست ہو، دشمناوٹ کی بنا پر اس کو روکا نہیں جا سکتا. جب بھائی کسی نے مسجد بنائی ہو تو اس کا دشمن بھی نماز پڑھنے آئے گا تو وہ روک سکتا ہے؟ نہیں. میں نے بنائی تم نہیں آ سکتے؟ نہیں نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے، ہم تو زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم کو موقع دو، ہم یہ بیت اللہ کا طواف کریں گے اور صفا مروہ کی سعی کریں گے اور سر کے بال کٹوا کر کے اپنا عمل پورا کر کے واپس ہو جائیں گے. وہ صحابی گئے وہاں مکہ پہنچے، مگر اپنی بات پیش کریں اس سے پہلے ہی ان کو ان کے اونٹ کو مار دیا گیا، ان کی بھی جان کے لالے پڑے، بڑی مشکل سے جان بچا کر وہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تم جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مکہ والوں کو میرے ساتھ اور مجھے ان کے ساتھ جو دشمناوٹ ہے وہ ظاہر ہے، اور وہاں میرے قبیلے کے کچھ ایسے افراد بھی نہیں ہیں جو میری حمایت کر سکیں، اس لیے اگر آپ اس کام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، ان کے قبیلے کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ رائے پسند آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عثمان تم جاؤ. چنانچہ وہ حالت احرام میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے یہاں سے، چلتے ہی وہاں بھی اطلاع پہنچی گئی، اگرچہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا لیکن خبریں بہرحال جو ہے جاسوسوں کے ذریعے فوراً پہنچ جاتی تھی. تو مکہ والوں کو پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی اور سفیر بن کر کے آ رہے ہیں. ان کے قبیلے کے جو لوگ، قبیلہ بنو امیہ بڑا قبیلہ تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو یہ سعادت حاصل ہوئی، وہ باقاعدہ سب ہتھیار سجا کر کے ان کے استقبال کے لیے مکہ سے باہر آئے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے سفارت کا، پیغام رسانی کا، تم پوری آزادی اور پورے اطمینان کے ساتھ نڈر ہو کر اپنا یہ کام انجام دیجئے، کوئی آپ کو چھیڑ سکتا. کیونکہ اس سے پہلے ان کو ان کے تو اونٹ بھی مار دیا گیا تھا، ان کی بھی جان کے لالے پڑے تھے جو اگلے بھیجے گئے تھے قبیلے خدا کے شخص. انہوں نے کہا آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ہم آپ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. چنانچہ اب جب لے کے آگے بڑھ رہے تھے مکہ کی طرف، ان کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی کے اوپر پڑی، دیکھا آدھی پنڈلی تک ہے. اس زمانے میں मक्का मुकर्रमा में जो बड़े लोग थे ना, वैसे भी हम बड़े लोगों का जो फैशन होता है उसी को सब इख्तियार करते हैं। तो बड़े लोगों का फैशन ये था कि वो लुंगी जमीन से घिसटती रहे, इस तरह पहनते थे और उसी में अपनी इज्जत समझते थे, ये उनका स्टेटस था कोया। और कोई आदमी अगर लुंगी ऊंची पहने तो उसको बड़ा हल्का और जलील समझते थे। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के कबीले वालों ने देखा कि इनकी लुंगी तो आधी पहनी तक है, उन्होंने फौरन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को टोका, तो उस्मान आप मक्का मुकर्रमा के बड़े बड़े सरदारों के पास जो है वो सिफारत सफीर बन कर के जा रहे हैं और आपकी लुंगी जो है वो आधी पिंडली तक है, वह ऐसे आदमी को ये लोग बहुत हल्का और रजील समझते हैं, जहील समझते हैं, आप जरा अपनी लुंगी को नीचा कर लीजिए, जमीन से घिसते इस तरह। देखो अब यहाँ मौका कैसा है, ये लोग खास हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की हिमायत के लिए आए हुए हैं, उनके सपोर्टर बन करके आए हैं, उन्हीं के इसमें जा रहे हैं। हमारे जैसा होता तो हिकमत सोचता उस वक्त कि भैया हाँ भाई, इन लोगों का इतना एहसान है और वो बेचारे हमारे लिए मददगार बन करके आए, एक आध बात उनकी मान लो क्या जाता है, कौन सा बड़ा नुकसान है अगर जरा लुंगी नीची भी कर लेंगे तो। लेकिन नहीं, वहाँ मसलहत कोई हैसियत रखती नहीं थी, चुनांचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने फौरन इनको जवाब दिया, हा कदा इज़रतो हबीबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुंगी बांधने का तरीका यही है, भैया मैं इससे सरे मुंह तजावुज नहीं कर सकता। ये तो देखो, ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने अपनी लुंगी उसी अंदाज से बांधी थी, उसी स्टाइल से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, समझा है कि नहीं, उसमें जरा बराबर भी फेरफार करने के लिए तैयार नहीं। ये हजरात साहबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो है उनके वह अजीमत की बात है, वरना हम लोग होते तो सोचते भाई ये तो बहुत बहुत तो सुन्नत भी है और वो भी सुनन ज़वाइद में से है, यूँ सोचते हमारे पास तो बहुत सी ताबीलें निकल आती हैं, लेकिन नहीं, वहाँ कोई इसकी गुंजाइश नहीं, उन्होंने साफ कह दिया। खैर, तो मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि देखो लिबास को पहनने का जो अंदाज है उसमें भी हजरात साहबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को अपने लिए उसवा और नमूना समझकर उसके पैरवी करते थे। इसी तरह खाने का अंदाज, खाने के सिलसिले में आपने जो हिदायत दी इब्न माजा शरीफ में हजरत माकिल इब्न यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया लिखा है, इमाम इब्न माजा ने बाब कायम किया है, खाने के दौरान लुकमा ज़मीन पर गिर जाए तो उसको उठाकर साफ करके खा लेना चाहिए। उसके मातहत उन्होंने रिवायत पेश की कि हजरत माकिल इब्न यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु एक इलाके के हाकिम थे, गवर्नर थे, ये इराक के इलाके में, इराक ये ईरानियों के मातहत रहा था, इसने वहाँ की जो रियाया थी पब्लिक वो सब मजूसी थे, यानी अभी इस्लाम अभी तो ताज़ा ताज़ा ये इलाका फतह हुआ था, तो वहाँ की रियाया वो सब मजूसी थी मजहब के एतबार से। तो हजरत माकिल इब्न यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु खाना खा रहे थे, वहाँ सब बड़े बड़े सरदार मजूसियों के, बड़े बड़े चौधरी जो अभी मजूसी हैं ईमान नहीं लाए बैठे हुए थे, अब ये खाना खा रहे, खाने के दौरान इत्तेफाक से उनका लुकमा हाथ से गिर गया, उन्होंने लेकर साफ करके उसको मुंह में रख, अब वो तो अपने खाने में मशगूल थे, इधर क्या हो रहा है उधर उनकी तवज्जो नहीं थी। इस दरमियान ये जो बड़े बड़े चौधरी वहाँ बैठे हुए थे एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, देखो क्या है, यानी गोया कैसा आदमी है नादीरा, यानी जैसे अभी कोई भी कोई चीज़ कभी देखी ना हो, गिरी चीज भी लेकर के खा लेता है। अब मकसद ये था इस तरह आंखों से इशारा करने का। तो उनका जो खादिम था उसने कहा, आका आपने, आपके सामने तो अच्छा खाना प्लेट के अंदर वाफिर मकदार में पड़ा हुआ है, सामने मौजूद है, पर एक लुकमा आपका नीचे गिर गया, उसको आपने उठाकर साफ करके खा लिया। यहाँ ये सब बैठे हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं और आपके इस अमल पर गोया एतराज कर रहे हैं, ये कैसा है। इन्होंने खाना सामने मौजूद होते हुए इसे कुल्हे को उठाने की जरूरत क्यों महसूस की। उस पर हजरत माकिन ने यसार रजी अल्लाह तआला ने जवाब में फरमाया, उस खादिम से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर खाने के दौरान लुकमा अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उसको उठाकर साफ करके खा लो, उसको शैतान के लिए न छोड़ो। मैं इनके खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को छोड़ सकता नहीं। हमारा हाल तो कि धरा लोगों, हम गोया लोगों की निगाह में महबूब होना चाहते हैं, लोगों की निगाह में। इसलिए हम यहाँ तक के सफर के दौरान भी नमाज का वक्त हो गया ट्रेन में, और किसी का ये गुमान है कि अगर यहाँ मैं ट्रेन में नमाज पढ़ूंगा तो मेरे मुताल्लिक जरा अच्छा गुमान ये लोग करेंगे, नहीं तो नमाज भी छोड़ देंगे। वह हमारा दीन जो है वो लोगों की सोच पर कायम है, उनकी सोच के मुताबिक हम करते हैं। भाई अल्लाह को राजी करने के लिए अमल किया जाए, सारी दुनिया को कहाँ राजी करते रहोगे। एक को राजी करने की जिम्मेदारी ले लो, वो सारी जिम्मेदारी लेगा, वो सब काफी हो जाएगा। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जो है तहरीर भेजी कि आप मुझे कोई नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई चीज़ सुनी हो बतलाइए, लंबी ना हो मुख्तसर हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में हुजूर का ये इरशाद भेजा कि जो आदमी अल्लाह को जो है वो राज़ी करने के लिए, अल्लाह को जो है लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करता है, तो ऐसे आदमी को अल्लाह ताला लोगों के हवाले कर देते हैं, और जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला लोगों की तरफ से पहुंचने वाली सारी बातों की तरफ से उसके लिए काफ़ी हो जाती है। ये देखो, ये है, ये हमारी निगाहों में यही चीज़ रहनी चाहिए कि हम अल्लाह कादिर मुतलक है, हम वही हमारे लिए लोगों की इन सारी तकलीफ़ों की तरफ से, इजार आसानियों की तरफ से काफ़ी हो जाएंगे। बहरहाल ये हजरात साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मिजाज था कि हर चीज़ में हुजूर ही का तरीक़ा, हुजूर ही का अंदाज इख्तियार करते थे, जैसा कि बारी ताला का हुक्म है। और यही हम मतलूब है शरीयत की निगाहों में। क़ुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्या फ़वाइद हैं उसके क़ुरान में भी आए हैं और हदीस में भी मौजूद हैं। क़ुरान में एक मौके पर बारी ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। या दो फायदे इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत की पैरवी के बतलाए। पहला फ़ायदा क्या बतलाया, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए तो सब कुछ मिल गया, उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। हजरत ये महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुतबे शरीयत बादशाह थे। एक मरतबा दरबार लगा हुआ है और उन्होंने ऐलान किया کہ بھائی جو دربار میں جتنی بھی قیمتی چیز ہو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے, دربار میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی. بس اعلان کیا ہوا ہے, بھگدڑ مچ گئی اور لوگ فوراً جلدی سے جو جو چیز ان کی نگاہ میں قیمتی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے. ایک بادی پنکھا جل رہی تھی بادشاہ سلامت کو, اس نے دھیرے سے لے کر ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اب وہ اپنی جگہ پر یوں ہی ہے, کھڑی ہے. بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بھائی سب لوگ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, تو نہیں جاتی کوئی قیمتی چیز حاصل کرنے کے لیے؟ تو کہا میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا نا, آپ بھی تو اس دربار کے اندر ہیں, آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے. چاہیے اس کی سوچ دیکھو, اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کریں پھر اب کسی چیز کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. بخاری شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں یعنی فرشتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے یعنی فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آگے حضور فرماتے ہیں ثم یوزعو لہ القبول فی الارض, اس کے بعد اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے, تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اور خود اللہ کی محبت آیت کہہ رہی ہے, تو اللہ کی محبت اتنا عظیم انعام ہے کہ دنیا کا کوئی اور انعام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز جو آیت میں بتلائی گئی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. دنیا میں کوئی ہے ایسا جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ نہیں, گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت کسی میں نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, کہ اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, تیرے علاوہ اور کوئی معاف کر سکتا نہیں. یہی اگر عقیدہ ہو, یہی یقین ہو, اتنی بات پر بھی اللہ تعالیٰ تو کیا کرتے ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں. بندہ جب یہ دعا کرتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا, تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف کر سکتا نہیں ہے, تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. بہرحال یہ بہت بڑے دو انعام ہیں. ان کے علاوہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی انعامات بیان کیے ہیں. مشکات میں بہت روایتیں جو باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے, ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل, کہ میرے پیارے بیٹے اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق بدخواہی نہ ہو. غش یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے مقابلے میں آتا ہے نسحہ. نسحہ کا معنی خیر خواہی. الدین والنصیحہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمہ المسلمین و عامتہ, کہ بھلائی ہر ایک کی بھلائی چاہنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ تم ہر ایک کی بھلائی چاہو. بلکہ ایک صحابی حضرت جو ہے کیا ہے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ایمان لائے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں یہ بھی کہا کہ اس بات پر مجھ سے بیعت کرو کہ ہر ایک کی بھلائی چاہوں گا. اپنے کتاب الایمان کے اندر بچوں نے یہ کتاب روایت پڑھی ہوگی بخاری کے اندر, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جو ہے خادم کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے. اس نے ایک گھوڑے والے کے ساتھ سودا کر لیا گھوڑے کا 300 روپے میں, اور پھر اس کو کہا چل اب گھوڑا لے کر وہاں تیری قیمت بھی آقا کے پاس سے دلوا دیتا ہوں. اور اس نے آ کر کے کہا کہ یہ گھوڑا 300 میں خریدا ہے. تو اب یہ اس آدمی کو کہتے ہیں گھوڑے والے کو, وہ تیرا گھوڑا جو ہے وہ 300 سے تو بہت اچھا ہے, کیا 400 میں دے گا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو 300 میں دے چکا تھا تو 400 میں دینے میں اس کو کیا اشکال ہے. ہاں پھر آگے فرماتے ہیں تیرا گھوڑا جو ہے وہ 400 درہم سے بھی اچھا ہے تو 500 میں دے گا. اس سے 600-700 تک پہنچے اور 700 قیمت ادا کی. یہ اس بیعت کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیا تھا ان سے. تو گویا یہ عہد و پیمان صرف ان سے نہیں بلکہ ہر مومن کو اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں ہر ایک کی بھلائی چاہیے, کسی کی بھی برائی مت چاہو. تو اسی کو حضرت انس کو فرماتے ہیں تمہارے دل میں کسی کی بدخواہی نہیں. مومن کیونکہ شریعت مطہرہ نے جو ہے نا وہ تمام مسلمانوں کو مجموعی طور پر ایک وحدت, ایک یونٹ, ایک کم قرار دیا ہے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ وہ سب مسلمان مل کر ایک وجود رکھتے ہیں. سمجھا ہے؟ تو گویا دوسرے کی بدخواہی یعنی اپنی بدخواہی بھی. آدمی کبھی اپنی بدخواہی کرتا نہیں, تو جب آپ اپنی بدخواہی نہیں کرتے تو کسی مسلمان کی بھی بدخواہی مت کرو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. چونکہ ہم میں اور ہمارے بھائی میں جدائی نہیں ہے, جو میں وہ آپ اور آپ وہ میں. شریعت نے تو انما المؤمنون اخوۃ کا اعلان کر دیا. وہ تمام مسلمان مل کر کے ایک وجود رکھتے ہیں, ان کا وجود الگ ہے. اسی لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق شریعت نے کیا کیے ہیں, لازم کیے ہیں. بہرحال یہ جو ہے خیر خواہی یہ اسی میں سے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا اس معاملے میں, یہ مسلمان بھائی کیا سگے بھائی کی ویسا بھی خیر خواہی کا معاملہ ہم کرتے نہیں ہیں, اور اس کے بھی پاؤں کاٹنے کی بات کرتے ہیں موقع مل جائے گی. تو بہرحال یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی. آگے حضور فرماتے ہیں اسی نصیحت کے بعد, دیکھو پہلی ہر ایک کی خیرخواہی چاہو, اسی حال میں صبح بھی اور شام بھی, مطلب کہ 24 گھنٹے تمہاری طبیعت میں یہی چیز ہونی چاہیے. آگے فرماتے ہیں ثم قال یا بنی ان ذلک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اے میرے پیارے بیٹے, یہ میرا طریقہ ہے, اور جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو گویا اتباع سنت کا تیسرا فائدہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت. تو جنت میں تو جائے گا ہی, معیت تو ہاں نظم نصیب ہوگی تو جنت بھی مل جائے گی. ویسے ایک دوسری حدیث میں جنت کا صراحتاً تذکرہ ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. یہ جو آدمی حلال غذا کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی غذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے تو وہ جنتی ہے. یہاں اس روایت میں آپ نے اتباع سنت پر جنت کی بشارت سنائی ہے. گویا اتباع سنت کیا ये हुजूर की मैयत और जन्नत का दाखिला, ये भी इनाम मिलता है। और क्या फवाइद है? एक और इरशाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम मन अमेला सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबई खिसालिन المحبت في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين। चार बशारतें हैं इसके अंदर। जो मेरी सुन्नत के ऊपर अमल का एहतमाम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने नेक बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देंगे। वही जो बुखारी की रिवायत शुरू में बयान की थी, अल्लाह ताला जो जिबरील से फरमाते हैं वो आसमान वालों से और फिर ज़मीन में, ये जो अल्लाह वालों के साथ सारी दुनिया मोहब्बत करती है उनके पीछे पीछे दौड़ती है। क्या अल्लाह वालों ने उनकी कोई दावत की थी? या उनको इबादत करते हुए लोगों ने देखा? नहीं, अल्लाह उनके दिलों में डालते हैं मोहब्बत। तो बहरहाल ये जो है पहली ये फ़ायदा इस रिवायत में बताया गया इनाम। वल हैबत फी कुलूबिल फजरा, और जो गुनहगार लोग हैं बदमाश किस्म के, अल्लाह अपने नेक मुत्तबे सुन्नत बंदों की हैबत और रौब जो है उनके दिलों में डाल देते, वो उनका कोई बिगाड़ नहीं सकते। हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनाया था। एक मरतबा जिला मुजफ्फरनगर का कलेक्टर, ये अंग्रेज के जमाने का किस्सा है, कलेक्टर सूरत में जो है उस जमाने के अंदर जो है वो हर एतबार से गोया मुख्तार कुल हुआ करता था, बड़े इख्तियार हासिल होते थे, बादशाह की तरह होता था। उसने एक मरतबा कहा हजरत गंगोई के मुतालिक, भाई इन्होंने और इनके साथियों ने हमारी हुकूमत का मुकाबला किया था जो शामली के मैदान में विवाद हुआ था, मैं ज़रा इनको देखना चाहता हूँ। चनांचे वो अपने यहाँ से चला हजरत की मुलाकात के लिए, तो हजरत को पता चल गया कि कलेक्टर आ रहा है आपकी मुलाकात के लिए। तो आप उठ करके घर के अंदर कमरे में चले गए, बाहर बैठते थे सहदरी में, वहाँ से उठ करके कमरे में तशरीफ ले गए और कमरे की कुंडी अंदर से लगा दी। अब कलेक्टर आया, लोग तो वहाँ मौजूद थे, कलेक्टर आया भी देखा हजरत है नहीं, बैठा थोड़ी देर, बैठा देखा हजरत निकले नहीं, और उसको भी हिम्मत नहीं हुई कि कमरे की को क्या है खिटखिटाए, बस मरूब रहा खिटखिटाए बगैर, थोड़ी देर इंतज़ार करके निकले नहीं, चला गया। उसके जाने के बाद फिर हजरत अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। वही कलेक्टर एक मरतबा फिर आया वहाँ गंगो, तो हजरत के मुतालिकीन ने दरख्वास्त की, हजरत आप कलेक्टर आया हुआ है सरकारी मेहमान खाने में सर्किट हाउस में क्याम पजीर है, ज़रा उससे मुलाकात कर लें। हजरत ने फरमाया मैं कहीं घूम लूँगा भाई, मुझे क्या ज़रूरत है? कहा क्योंकि हजरत रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के सरपरस्त थे, तो कहा दारुल देवबंद के मुताबिक झूठी सी शिकायतें हुकूमत में और कलेक्टर के पास गई हुई हैं, आप बहैसियत सरपरस्त के अगर मिल लेंगे ये खैर सगाली की मुलाकात कहलाती है, तो उसकी बदगुमानी दूर हो जाएगी, मदरसे को फ़ायदा हो जाएगा। देखो हमारे अकाबिर अपनी ज़ात के लिए नहीं, इदारे के फ़ायदे के लिए इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं उनके अपने मिजाज के खिलाफ। तो हजरत ने कहा ठीक है, आप जो है पालकी में सवार हुए और लोगों ने पालकी उठाई और वहाँ जहाँ कलेक्टर का क़याम था वहाँ लेकर पालकी लेकर के पहुँचे। पालकी ज़मीन पर रखते ही अंदर कलेक्टर बैठा हुआ था, उसने देखा वो दौड़ कर नंगे पांव आया। हजरत पालकी से बाहर निकले, उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, हजरत ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, निगाह नीचे रखी और उसने दरख्वास्त की मुझे कोई नसीहत करे कि अल्लाह ताला के बंदों के इंसाफ करो और अल्लाह ताला के बंदों के साथ रहम करो, बस ये फरमाया। और फिर हजरत अपनी पालकी में बैठ गए और वापस हो गए। हजरत के जाने के बाद वो कलेक्टर पूछता है ये कौन था? मैंने जब मेरी जब निगाह पड़ी उनकी पालकी पर मेरा दिल धक धक करने लगा, हैबत सितारी हो गई, घबराहट सी, गैर इख्तियारी तौर पर मैं दौड़ करके وہاں پہنچا ہوں. بتلائے وہی تو ہیں جن کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے لیکن کمرہ بند ہونے کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اور تیسرا فائدہ جو بتایا ہے وسعت و پھر رزق کے روزی کے اندر خوشحالی. بھائی یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے. آج کل تو ہر ایک آدمی پوچھتا ہے مجھ سب کوئی وظیفہ, ہم وظیفے وظیفے تو پڑھتے رہتے ہیں روزی کے لیے لیکن اتباع سنت کی کوئی کوشش کرتا, حالانکہ اس میں مفت یہ چیز حاصل ہو جاتی. جیسے ہمارے اکابر کہتے ہیں بھائی بھینس کا کے لیے پالتے ہیں, دودھ اور گھی کے لیے, اور جو ہے گوبر وغیرہ تو یوں ہی مل جائے گا, گوبر کے لیے کوئی پالا نہیں کرتا. تو اتباع سنت تو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے, باقی یہ روزے کی خوشادگی یہ تو یوں ہی مفت میں مل جاتی ہے. بہرحال یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور ہمارے زمانے کے اعتبار سے ساری دنیا اسی پر پڑی ہوئی ہے, بھائی مفت میں یہ مل جاتا ہے. ہمارے حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکات ہوں جو شاہ براء الحق صاحب ہردوئی دامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, داماد بھی ہیں, جانشین بھی ہیں, ایک مرتبہ انہوں نے وہاں دیوبند میں خود فرمایا ایشورا کے موقع پر ملاقات, بھائی ایک صاحب جو ہیں ان کو قرضہ بہت ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھو کھانے کے لیے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت ڈالو, اور یہ سوچ جب ہاتھ دھو نا تو یہ سوچ کر کے دھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اس لیے میں دھو رہا ہوں, قرضہ ادا ہو اس لیے نہیں, سمجھا کہ نہیں. اور کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے تھے اس لیے میں دھو رہا ہوں, حضور کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے. چنانچہ کا یہ تدبیر بتائی, کچھ مدت کے بعد آئے سارا قرضہ ادا ہو گیا. واقعہ یہ ہے یہ دنیاوی فوائد تو یوں ہی حاصل ہو جاتی ہیں. ارے قاری یعقوب صاحب معاملہ ہے وہاں ویسما کے اندر, اب آپ جانتے ہیں سبھی جانتے ہیں, پہلے وہ دبئی میں رہتے تھے مسجد بریر کے اندر امام تھے, جو لوگ دبئی جا گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے قاری صاحب کا کیسا دبدبا تھا وہاں. تو بہرحال اب تو بیچارے بیمار ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت قوت عافیت عطا فرمائے, بڑے علماء کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرنے والے, ان کا ایک وجود وہاں چندے کے لیے جانے والے علماء کے لیے ایک بہت بڑا یہ تھا یا سہارا تھا. خیر انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ دبئی تشریف لائے ہوئے تھے, وہاں وضو کر کے اٹھے تو گرمی کا, وہاں تو ایسے بھی گرمی عام طور پر ہوتی ہے, تو میں نے تولیہ جو تھا دھلا ہوا پیش کیا, پوچھ تو حضرت وضو کر کے اٹھے تھے اور جیسے پانی کو یوں ہی انگلیوں کے ذریعے سے یہ کر رہے تھے, تولیہ آپ نے نہیں لیا اور دعا پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسعی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس دعا میں وضو کرتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما اور میری روزی میں برکت دے. کہا حضرت یہ دعا پڑھ رہے تھے, پڑھ کر فارغ ہوئے تو فرمایا دیکھو کسی کا اگر گھر نہیں ہے, کسی کا گھر نہیں ہے تو یہ دعا اگر وضو کے بعد پڑھنے کی, وضو کے دوران اس کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لیں, لیکن اس کے لیے نہ پڑھے, پڑھے کائے کے لیے, سنت کی پیروی کے لیے کہ نبی یہ کریں سب تو گھر ہو جائے گا. قاری صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرا بھی گھر تھا نہیں, میں نے گھر آ کر کے گھر والی سے اور بچوں سے کہا دیکھو بہت اچھا نسخہ حضرت نے بتایا ہے, اس کو لازم پکڑ لو, کہ اللہ نے شاندار پکڑ عطا فرمایا. بارہ یہ اصل تو اللہ کی خوشنودی ہے, مکان ملے یا نہ ملے, نہیں بھی ملا تو آخرت میں تو مل کر رہے گا. تو بہرحال یہ تیسرا فائدہ وسعت و پھر رزق روزی میں خوشحالی, اور چوتھا فائدہ وسعت و پھر دین میں مضبوطی. بہت بڑی چیز ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ دین پر عمل کے معاملے میں استقامت اور مضبوطی عطا فرمائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے, تو یہ بھی اتباع سنت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اور بھی فوائد احادیث میں بتلائے گئے ہیں. اسی لیے ہمارے اکابر کے ہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا. یہی اصل چیز ہے. دیکھو پرانے زمانے میں اسلاف کے ہاں بڑے بڑے مجاہدے ریاضتیں کی جاتی تھی. اب ہمارا زمانہ ایسا آیا اور ہم بھی ایسے کمزور ثابت ہو رہے ہیں کہ ایسے مجاہدے ایسی ریاضتیں اب ہمارے بس کی نہیں رہی ہیں. تو ہمارے لیے آسان نسخہ ہمارے اکابر ہی نے بتلایا کہ بھائی ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے. سمجھایا کہ نہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام. حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری طور پر بے خبری میں بھی کبھی کوئی کام سنت کے خلاف کرتے نہیں تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے, بیماری میں بے ہوشی تاری ہوئی, اسی بے ہوشی میں پیشاب نکل گیا, پائجامہ خراب ہوا, خدام جو ہے لباس بدلوانے کے لیے پائجامہ نکالنا چاہتے تھے تو بائیں پائچے کو پہلے نکالنے کے بجائے اجلت میں دائیں پائچے کو پہلے کھینچ رہے تھے. حضرت نے اسی بے ہوشی کی حالت میں پاؤں جھٹک دیا. اتنا اہتمام تھا اتباع سنت کا. ایک سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے, ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے اوپر قبضہ کی کیفیت طاری ہوئی, اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان. آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد کے شیخ ہیں, دلی میں ہی ان کا مزار ہے وہاں قریش نگر میں. تو وہاں کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے درخواست کی, انہوں نے توجہ اور دعا کی تو میری وہ قبضہ والی کیفیت دور. قبضہ کا مطلب نہیں کہ بند کوس ہو گیا ہے, وہ پاخانہ نہیں, بل آدمی جو ہے دین پر عمل کے معاملے میں. کبھی دیکھو ہم دین پر عمل کرتے, نمازیں پڑھنے میں بھی بڑا لطف آتا ہے, طبیعت میں بھی بڑا انشراح رہتا ہے, اور کبھی جو ہے طبیعت میں ایک انتبازی کیفیت رہتی ہے. تو ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جیسی بھی کیفیت رہے, لطف اور مزہ آوے یا مزہ نہ آوے, آپ کو تو عمل کرنا ہی, اپنے وقتوں پر نمازیں پڑھنی ہے, سب کام کرنے ہیں. بہرحال یہ اعمال شریعت کو انجام دینے میں کبھی طبیعت میں جو ہے انتبازی کیفیت ہوتی ہے, اسی کو صوفیہ قبضہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو کہا انہوں نے توجہ کی, دعا کی, وہ میرا قبضہ دور ہو گیا. اب پھر یہی کیفیت اسی سے دو چار ہوں, آپ کو آپ کے شیخ نے آپ اپنے مریدوں اور اپنے لوگ متعلقین کو آپ کے حوالے کیا تھا, تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں, توجہ کریں. تو اس کے جواب میں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ جملہ ایسے انداز سے فرمایا, اس کو سنتے ہی ان بزرگوں کے اوپر ایک جو ہے نا کیفیت طاری ہو گئی اور جھومنے لگے اس کیفیت کے اندر. اور وہ جھوم رہے تھے تو ان کے جھومنے کے ساتھ ساتھ سرین کی زمین بھی ہلنے لگی, کہ ان بزرگوں کی کرامت تھی. وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قادم سے کہا میری مسواک لاؤ. بلایا, حضرت نے وہ مسواک زمین کے اوپر ماری, وہ زمین جو ہلتی تھی وہ بند ہو گئی اور ان بزرگ کے اوپر بھی جو کیفیت تھی وہ ختم ہوئی. اور حضرت نے فرمایا دیکھو یہ تمہاری کرامت ہے کہ تمہاری اس طرح جو ہے جھومنے کی وجہ سے سرہین کی زمین حرکت کرنے لگی. میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ یہاں کے مردوں کو زندہ کر دیں گے, لیکن تمہاری اس کرامت اور میری اس کرامت سے بہتر میرے نزدیک کوئی آدمی وضو کے اندر سنت کے مطابق مسواک کرے, اس کا مقام زیادہ اونچا ہے. تو بہرحال یہ حقیقت تو یہی ہے کہ سنتوں کا اہتمام, ہمارے اکابر کے ہاں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کا اہتمام کیا جاتا تھا. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ, شیخ اکبر بڑے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھا ہے رکھ رہا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک آدمی دن میں 10 بار جو ہے ہوا میں اڑتا ہے, یہ جو ایک مرتبہ یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھ کر داخل ہوتا ہے, وہ 10 مرتبہ ہوا میں اڑنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جس نے سنت پر عمل کیا اس کی وجہ سے اس کو اللہ کا قربا حاصل ہوا, اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی, اس کا مقام بلند ہوا. اور وہ تو 10 مرتبہ ہوا میں اڑے گا, اس کی وجہ سے اللہ کے قربا میں کوئی اضافہ ہوتا نہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ اتباع سنت کا اہتمام, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی عادت ڈالو, اور اسی کے ذریعے سے پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتے ہیں. دین پر عمل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ عمل کا جب اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ دوسری چیزوں پر بھی, دین کے دوسرے امور پر بھی جو ہے عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کی طرف بڑی توجہ کی جاتی تھی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ صوفیہ کیا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قربا یعنی اللہ تعالیٰ بعدد انفاس الخلائق, آگے کا جملہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوقات کی سانسوں کے وقت رہے. تمام مخلوقات ایک انسان کی سانس, ایک انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے, تو دنیا کے سارے انسان دوسرے جانوروں کی سانس یعنی آدمی مختلف طریقوں سے اللہ کا قربا حاصل کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تک جانے کا جو دروازہ ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے اتباع سنت. سنت کی پیروی کرو گے تو یہ چیز حاصل ہوگی. تو بہرحال اتباع سنت کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب علوم ظاہرہ کی تکمیل کی تو مجھے بتلایا گیا کہ کچھ باطنی علوم بھی ہیں جو حضرات صوفیہ کے یہاں ہیں. تو میں نے پتہ چلا کہ ان کے 4 سلسلے ہیں, چشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ, سہروردیہ, اور ان 4 سلسلوں کی مختلف شاخیں ہیں. میں تمام کے یہاں گیا اور ان تمام کے یہاں جو طریقے تھے وہ تمام طریقے میں نے باقاعدہ برتے یعنی ان پر عمل کیا, ان سارے مجاہدوں پر. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا. پھر اس کے بعد میں ترقی کرتے کرتے ایک ایسے مقام تک پہنچا کہ جس کو علماء ظاہر تو کیا علماء باطن بھی سمجھنے سے قاصر ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں اور جو اس پر آمین کہے اس کے حق میں بھی اللہ اس دعا کو قبول کرے. فرمائے کہ 3 دعائیں کی کہ اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما, آمین. اے اللہ مجھے اتباع سنت کے اوپر زندہ رکھ, اور اے اللہ مجھے اتباع سنت کے اوپر موت عطا فرمائے. یہ 3 دعائیں اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. حقیقت تو یہ ہے یہی سب سے بڑا اونچا مقام ہے جو اگر کسی کو حاصل ہو جائے. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں بڑے مجاہدے ریاضتوں کے بجائے اتباع سنت کا جتنا زیادہ اہتمام کیا جائے گا آدمی کو اللہ کا قربا حاصل ہوتا رہے گا. اخلاص نیت, اخلاص اور اتباع, اسی اتباع کو جو ہے صدق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, اخلاص اور صدق. تو وہی یعنی نیت درست ہونی چاہیے اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے. تو پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسا نوازتے ہیں. بہرحال ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اس کا خاص ہمارے فارغ ہونے والے ان عزیزوں سے درخواست ہے کہ بھئی یہاں آپ نے اتنے سال گزارے, اب یہاں آپ کی طرف سے جو کچھ غفلتیں کوتاہیاں ہوئی آپ کے اساتذہ اس کو تنبیہ کرتے رہے بتلاتے رہے, لیکن آپ یہاں سے جا رہے ہیں, اب آپ کے مشفق اساتذہ نہیں ہیں تو آپ کو بتلائیں کہ بیٹا یوں کرو یوں کرو. اب تو تنقید کرنے والے ملیں گے آپ ہر چیز پر, آپ کی گرفت کریں گے، ذرا بھی کمی ہوگی تو وہ برسر عام اس کا کیا کریں گے، اظہار کریں گے۔ آپ نیت باندھ رہے ہیں نماز کی اور ہاتھوں کو اس طرح رکھنے کی وجہ یوں رکھا تو کہیں گے مولوی صاحب ہاتھ میں ہاتھ کے وہاں پھٹا ہو جو تیری تو قبلہ نہیں طرف ہوگی، جو ہے یوں کر کے ساری دنیا کے سامنے آپ کی اصلاح، اگر آپ نے اپنی اصلاح اپنے اساتذہ سے نہیں کی ہے تو پھر اب اصلاح کا دوسرا مرحلہ اب آ رہا ہے، سمجھ آئے گا نہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے اس کی قدر کرتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمات جو اللہ تعالیٰ آپ سے لینا چاہتے ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ جو بڑا ہے خود پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ عمل کا اہتمام، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دوسرے اللہ کی بندوں تک اس کو پہنچانے کا اہتمام ہو، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، نماز با جماعت کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اذکار اور سنتوں اور آداب کا اہتمام، ہر چیز کا اہتمام کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی ہوگا اور یہی چیز دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کا آپ کے لیے ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، دعا کر دیں۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج ہو دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں اور مدرسے کے تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ آج کی مجلس میں اے اللہ جن طلبہ کی دستار بندی عمل میں آئی ہے، اے اللہ یہاں سے اب اپنی تعلیم مکمل کر کے جا رہے ہیں، ان سے ان کے اساتذہ نے بڑی توقعات قائم کی ہیں، اے اللہ ان سب کو تو اپنے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما لے۔ اے اللہ آگے زندگی کی مختلف راہوں میں ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے، بدراہی سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو حلال کشادہ برکت والی روزی دے کر ان کی تمام ضرورتوں کی کفالت کر کے اے اللہ پوری شان استغنا کے ساتھ دین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہدایت کا چراغ، مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ طلب علمی کے زمانے کی کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر دے، ان میں سے کسی بھی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے خدمت دین کی سعادت سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ ان کے وجود کو اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے رمضان المبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس مبارک مہینے کو ہماری غفلتوں کا شکار ہونے سے بچا دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، اے اللہ پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بد دیانتی کے ارتکاب سے اے اللہ تو ہماری پورے پوری عبادت فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے مرور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے رش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو خاص طور پر اے اللہ صحت دے، سکون دے، طبیعت کے اندر جو بے چینی ہے اب تکلیف اور درد ہے اے اللہ اس سے راحت عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، حضرت مولانا محمد صالح صاحب اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیاحت سے درگزر فرما، اے اللہ ان کے اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اے اللہ ان کے خاندان کے تمام افراد کو اے اللہ صبر اور اجر عطا فرما، اے اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محبوسوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ شر کے اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے، اے اللہ شام اور عراق کے مظلومین کی بھرپور نصرت فرما، بشار اور روسیوں اور ایرانیوں کے مظالم سے اے اللہ ان کی نجات عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر، دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے تقدس اور اس کے ادب و احترام اور اس کی عظمت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ اس کے تقدس کو مجروح کرنے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ایسوں کی جگہ پر تو اپنے ایسے نیک بندوں کو اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس کو دوبالا کرنے والے ہوں، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ترکی کے حکمرانوں کی بھرپور نصرت فرما، ان کے وجود کو مسلمانان عالم کے لیے ڈارس کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اپنوں کی غداری اور غیروں کی سازشوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، زمانۂ ماضی میں اے اللہ صدیوں تک اپنے کلمے کی سربلندی کا کام ہے اور مسلمانوں کی تقویت کا کام تو نے ان سے لیا ہے، اس خدمت کو دوبارہ ان کے لیے اے اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ اپنے فضل کا فرمان پر معاملہ فرما، اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی حفاظت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، اللہ اس جامعہ رحمانیہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند پر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، اللہ اپنا فضل فرما دے، نافذ فرما دے اے اللہ. اس ملک کے اندر اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما. اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ہندوتو کے علمداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما. شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. شریعت مطہرہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان کے شر سے تیری مخلوق کو تیرے بندوں کو نجات عطا فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی تکلیفیں جھیلی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں ان کے اعمال خیر میں ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.